الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، حیات المسلمین کی روح نمبر 23 میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر و شکر کا بیان فرمایا ہے. صبر کا بیان زیادہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں شکر کا بیان مختصر فرمایا ہے. صبر کا بیان ختم ہونے والا ہے. حدیث نمبر 16 آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی. اس کا عنوان ہے بیت الحمد کا مستحق بننا. بیت الحمد کا مستحق بننا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ عرض کرتے ہیں ہاں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد و ثنا کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. بیت الحمد کے معنی حمد و ثنا کا گھر. تو اس میں صبر کرنے کی بڑی بشارت ہے اور بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ اس پر صحیح معنی میں صبر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور الحمدللہ بھی کہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون بھی کہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دے. یعنی اس کا یہ عمل جنت میں بھی جانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں محل بننے کا بھی ذریعہ ہے، اور پھر اس کے اوپر تختی لگی ہوئی ہوگی بیت الحمد کی. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. بات یہ ہے کہ بندے کو چاہے دنیا میں نعمت ملے اور چاہے کوئی صورتاً تکلیف ملے، دونوں میں بندے کی آزمائش ہے. اس دونوں میں بندے کی آزمائش ہے. ہر تکلیف ہر راحت میں یہی بات ہے، ہر تکلیف ہر راحت میں یہی بات ہے کہ تکلیف آئے تو امتحان، نعمت ملے تو امتحان، خوشی ملے تو امتحان، غم آئے تو امتحان، اور امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تکلیف میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو صبر کر لیتا ہے اس کا وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بھی اس کا امتحان ہوتا ہے، اس میں یہ امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتا یا ناشکری کرتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہزاروں نعمتیں ہیں اور ہزاروں تکالیف ہیں، ہزاروں راحتیں ہیں، ہزاروں غم ہیں، رنج ہیں، صدمے، یہ سب امتحانات ہیں بندے کے، بندہ مومن کے ان سب میں امتحان ہے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ ہر امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کرے۔ جو مشکل نہیں ہے، جو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ جو مصیبت یا تکلیف ہے، غم یا رنج ہے، یہ بس صورتاً رنج اور غم ہے، یہ حقیقت میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وہ نعمت اس لیے کہ اگر بندہ صبر کر لے تو اسی پر بے اندازہ اجر و ثواب ملتا، درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت میں جنت کے اندر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور محلات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا خلاصہ میں آپ کو سناتا ہوں جس کا تعلق گرمی اور سردی سے، گرمی بھی نعمت ہے سردی بھی نعمت ہے، اور دونوں میں بندے کا امتحان ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ حدیث قدسی کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دنیا میں گرمی پڑتی یا جب سردی پڑتی ہے تو یہ دنیا گرمی سردی کا مرکز دراصل جہنم ہے۔ اللہ تعالی نے جہنم پیدا فرمائی ہے اور جہنم فی الحال بھی موجود ہے اور بالکل برحق ہے۔ اس میں اللہ پاک نے دو حصے بنائے ہیں، ایک حصے میں اللہ تعالی نے آگ کا عذاب رکھا ہے جو انتہائی ہولناک، انتہائی خوفناک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اور دوسرے حصے میں اللہ پاک نے سردی کا عذاب رکھا ہے، جو دوسرا حصہ ہے وہ انتہائی سرد ہے، اس میں انتہائی سردی اور ٹھنڈک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آگ والے حصے میں ڈالیں گے اور آگ کے عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈالیں گے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کے ٹھنڈے حصے میں اور سرد حصے میں ڈالیں گے اور اس کا عذاب دیں گے۔ جو آگ والا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں نار، اور جس حصے میں سردی ہی سردی ہے اور سخت ترین سردی ہے اس کو کہتے ہیں زمحریر۔ جب اللہ پاک نے جہنم تیار کی اور اس میں آگ بھی اللہ پاک نے تیار کر دی اور سردی بھی تیار کر دی تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ، میرے اندر آپ نے جو عذاب رکھا ہے وہ اتنا شدید رکھا ہے کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، لہذا آپ مجھے دونوں حصوں سے کم از کم ایک سانس لینے کی اجازت دیجیے تاکہ سانس نکلے تو ذرا گرمی سردی کم ہو. جیسے ہنڈیا میں سے بھاپ نکل جائے تو ہنڈیا پرسکون ہو جاتی ہے. بس یہ مثال اس کو سمجھ لینے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی. لہذا جہنم سال میں دو مرتبہ سانس لیتی ہے. ایک مرتبہ گرم حصے سے سانس لیتی ہے, ایک مرتبہ سرد حصے سے سانس لیتی ہے. جب اپنے گرم حصے سے وہ سانس لیتی دنیا میں گرمی آ جاتی اور گرمی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سب گرمی کی شدت سے بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اپنے سرد حصے سے سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کی لہر آ جاتی ہے اور سردیاں آ جاتی ہیں اور جناب سارے گرمی کے کپڑے اتر اور سردیوں کے کپڑے جسم پر آ جاتے ہیں. یہ سردی ویسے کپڑے اور پھر بھی لوگ ٹھٹرتے رہتے اور ہائے سردی کرتے. تو اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں گرمی آتی ہے یا سردی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنی نظر جما دیتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں پر اپنی نظریں جما دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سا بندہ گرمی سے گھبرا کر اور سردی سے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ جب دنیا کی گرمی اتنی سخت ہے تو دوزخ کی گرمی اور اس کی آگ کیسی خطرناک ہوگی, کیسی سخت ہوگی, یا اللہ مجھے دوزخ کی گرمی سے ہی بچانا اور دنیا کی گرمی سے ہی بچانا اور عافیت عطا فرمانا, وہ امتحان میں پاس ہو جاتا. کیونکہ دنیا میں گرمی بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ بندے گھبرا کر اللہ تعالیٰ کا رجوع کرے اور اصل جہنم کا وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس سے بری کروا لے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بری کروا لے. دعا کر لے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں اور دوزخ سے تعالیٰ نجات عطا فرما دیں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ اس کو عافیت مل جائے گی. ایسے ہی جب سخت سردی پڑتی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نظر جماتے ہیں اور اپنی نظر ڈالتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا کرتا ہے. تو جو سردی سے گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے سردی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور دوزخ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ کے ٹھنڈے حصے سے ہی بچانا, گرم حصے سے ہی بچانا, اپنا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت دینا, وہ سردی کے امتحان میں ہی پاس ہو جاتا ہے اور اس کو دوزخ کے سرد حصے بھی سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. تو یہ ہے اصل حقیقت. اور جو امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بس وہ تبصرہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ بھائی آج کل بڑی سردی ہو رہی ہے. کراچی والے کہتے ہیں کہ بھائی کوئٹہ میں سرد برف باری ہو رہی ہے. کوئٹہ والا کہتے ہیں صاحب ایریا سے بڑی زور کی سردی آ رہی ہے. جب مرغاویاں یہاں آ گئیں تو پھر ہم کہاں جائیں, وہ منسوخ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف نظر لے جانے والے بہت کم. یوں ہی بیکار تبصرے فضول, آج تو بڑی سردی ہو رہی ہے. بھائی آج سردی ہے ہی نہیں, کیا بات ہے بھائی, مزہ ہی نہیں آ رہا سردی کا. یہ بھی بیکار تبصرہ, وہ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے بھائی, کافی بھی پی لی, چائے بھی ڈبل پی لی, پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, دیسی انڈے ملتے نہیں ہیں, فارم انڈے گرمی گرمی نہیں کرتے, بیکار تبصرے, حاصل کچھ نہیں. یہ تو امتحان میں فیل ہونے کا نسخہ ہے بھائی. یہ تو جون جولائی آئے گی تو بس لوگوں کے نظر تبصرے ہوں گے, کہیں گے بھائی اتنی گرمی پڑ رہی ہے. جون جولائی ہے نا, جون جولائی میں تو سردی گرمی پڑتی ہے بھائی, گرمی پڑ رہی ہے ایسا ہے ایسا ہے, بس ادھر ادھر کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے والے بہت کم. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بیکار تبصرے کرتے ہیں, یہ فیل ہونے والے ہیں امتحان میں. تو گرمی میں بھی امتحان ہے, سردی میں بھی امتحان ہے, صحت میں بھی امتحان ہے, بیماری میں بھی امتحان ہے, فقر و فاقہ میں بھی امتحان ہے, مالداری میں بھی امتحان ہے. لہذا جیسا موقع آئے ہر موقع پر رجوع الی اللہ کی عادت ڈالے. یعنی جب تک چھوٹی سی تکلیف آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں. انا اللہ وانا الیہ راجعون کہیں, الحمدللہ بھی کہیں. اللہ سے چھوٹی سی نعمت ملے تب بھی الحمدللہ کو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت عارف قدر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں, اگر خوشبو کا جھونکا بھی آ جائے تو الحمدللہ کو, کیوں وہ بھی نعمت. اور اگر بدبو کا جھونکا آ جائے یا گرم جھونکا آ جائے تو انا اللہ پڑھو, اس لیے وہ بھی تکلیف. اور چھوٹی سی تکلیف پر انا اللہ پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ایک دفعہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے, رات کا وقت تھا, اچانک چراغ گل ہو گیا. اس زمانے میں بجلی تو ہوتی نہیں تھی, چراغ جلتے تھے گھروں کے اندر, چراغ بجھ گیا. تو حضور نے انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور کیا اس پر بھی انا اللہ پڑھتے ہیں؟ یعنی چراغ بجھ جانا تو کوئی بڑا صدمہ نہیں ہے, بڑا غم نہیں ہے, معمولی سی بات ہے, تو کیا اس پر بھی انا اللہ پڑھتے ہیں؟ اب اس پہ چراغ بجھنے سے تکلیف ہوئی نہیں ہوئی؟ کہاں حضور ہوئی. تو بس ہر تکلیف پہ انا اللہ ہے, زیادہ تکلیف بڑی ہو یا چھوٹی اس پر انا اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. چنانچہ اس حدیث میں بھی یہی عمل بتایا گیا ہے, اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے اور وہ اس کے اوپر الحمدللہ کہے, انا اللہ وانا الیہ راجعون کہے, تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے اور اس پر بیت الحمد لکھ دیا جاتا ہے, حمد کا گھر, حمد و ثنا کا گھر. بس ہمیں اس کی عادت ڈال لیں بس, اور آج اس عادت کو بنا کر اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی اگر ہوگی تو انا اللہ پڑھیں گے اور الحمدللہ کہیں گے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے, اخیر عمر میں طرح طرح کی تکلیفیں حضرت کو لائق تھیں, اور ایک مرتبہ غالباً انجیکشن کا اڈکشن ہو گیا تھا یا کوئی اور کوئی تکلیف تھی, جسم پہ پھوڑے بہت سارے نکل آئے تھے اور ان میں بڑی تکلیف. ڈاکٹر صاحبہ نے کہنا یہ تھا کہ تو حضرت مفتی صاحب نے اس تکلیف کو برداشت کیا ہوا ہے, ورنہ ایک ایک آبلہ انگارے کی طرح جلتا ہے. اور تکلیف ہے, یہ تکلیف بہت ہی زیادہ شدید. پھر اسی حالت میں حضرت کے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا اور ان کی اطلاع ملی. اب کتنا صبر آزما موقع ہے, کتنا صبر آزما موقع ہے. اچھا اچھوں کا صبر ٹوٹ جائے, لیکن حضرت نے یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت میں تبدیل فرما دے, یا اللہ اس تکلیف کی نعمت کو راحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے. کیا سبحان اللہ, یہ چیز ہے جو بزرگوں کی صحبت سے ملتی ہے. اتنا بڑا غم ہے, اتنا بڑا صدمہ ہے کہ بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, اور جسمانی طور پر بھی متعدد تکلیفیں لائق ہیں, جسم کے اوپر آولے پڑے ہوئے ہیں, آگ کی طرح وہ جل رہے ہیں, سب برداشت ہو رہا ہے. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے واسطے, اللہ کے خاطر سب کچھ برداشت ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ دعا ہو رہی ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں, اس نعمت کو مجھے راحت کی نعمت سے بدل دوں. تو بس یہ ہم بھی یہی کریں, بس اپنا اسی کا معمول بنائیں. جو اللہ پاک نے انا اللہ وانا الیہ راجعون غم اور رنج کے موقع پر بتایا, یہ صرف کوئی بہت بڑے صدمے کے موقع پر نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. یعنی کسی کا انتقال ہو گیا تو پھر تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھیں گے, اور دوسری مصیبتوں تکلیفوں میں بہت کم کوئی انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے. صدمہ ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بیماری لاحق ہوتی ہے, انا اللہ پڑھنے والے شاذ و نادر ہوتے ہیں. جبکہ تعلیم یہ ہے کہ یہ چاہے کسی کا انتقال ہو, چاہے کسی کا مالی نقصان ہو, چاہے کسی کا چھوٹا سا نقصان ہو, چاہے تکلیف بڑی ہو اور چاہے چھوٹی تکلیف ہو, ہر رنج غم تکلیف, یہاں تک کانٹا بھی چبھے, یہاں تک کہ معمولی سی چیز بھی ادھر ادھر گم ہو جائے, اور چاہے پھر وہ بعد میں مل بھی جائے, گم ہو جائے تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھ لو, مل جائے تو الحمدللہ کہہ لو. بعض بزرگوں نے بتایا کہ بھائی اگر کسی کی دو جیبیں ہوں اور ایک چیز ایک جیب میں رکھتا تھا, دوسری چیز دوسری جیب میں رکھتا تھا, بھول کر یا غلطی سے دائیں طرف کی چیز بائیں طرف رکھ لی, بائیں طرف کی چیز دائیں طرف رکھ لی, اب جس چیز کو دائیں طرف رکھا کرتا تھا اس کو لینے کے لیے ہاتھ ڈالا, ہوا موجود نہیں, اس پر بھی نائلہ پڑے. پھر جب بائیں ہاتھ میں ڈالا تو وہاں سے وہ دائیں طرف والی چیز موجود تھی, اب وہ ملی تو خوشی ہوئی نہیں ہوئی, تو الحمدللہ کہنا. تو چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر بھی الحمدللہ, اور چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ. اور انا للہ کا مطلب شاید ہی بعض لوگ جانتے ہوں, اس کے کئی مطلب ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, کئی مطلب. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں. انا للہ کے معنی ہم اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. وہ انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, ہمارے خالق ہیں, تو انہیں پورا اختیار ہے ہمارے اندر تصرف کرنے کا. ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں, کیونکہ ہم ان کی ملکیت ہیں. تو جو چیزیں ہماری ملکیت میں, جس طرح ہمیں اس کے بارے میں پورا اختیار ہے, چاہے ہم بیچیں, چاہے ہم پھینکیں, چاہے کسی کو حجے دیں, چاہے اوپر رکھیں, چاہے نیچے رکھیں, اپنی چیزوں میں ہمیں پورا اختیار ہے یا نہیں, کسی کو بولنے کا حق ہے نہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے خالق بھی, ہمارے مالک بھی ہیں. لہذا چاہے وہ ہمیں صحت دیں, چاہے وہ ہمیں نعمت دیں, وہ پوری طرح اختیار رکھتے ہیں. اور چاہے وہ ہماری جان لے لیں, چاہے وہ ہماری مال لے لیں, چاہے وہ ہماری صحت لے لیں, جو چاہے لے لیں, ان کو پورا پورا اختیار ہے, ہم ان کے ہیں. لہذا وہ ہمارے حاکم ہیں, ہمارے خالق ہیں, ہمارے مالک ہیں, ہم ان کے مملوک ہیں, ہم ان کے مخلوق ہیں, ہم ان کے ماتحت ہیں. جیسا چاہے وہ تصرف کرے ہم راضی ہیں. اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مطلب یہ کہ جب ہم وقتی طور پر تو یہاں ہیں, یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ بھی وقتی ہے, یا بیماری تکلیف ہے تو وہ بھی وقتی ہے, آخر کار ہم انہیں کی خدمت میں حاضری دینے والے ہیں, یعنی آخرت میں جانے والے ہیں. تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس تصرف کو دل سے قبول کر لیا, جو کچھ بھی انہوں نے ہمارے اندر اچھا یا ظاہراً ہماری مرضی خلاف کوئی تصرف کیا, تو جب ہم نے اس پہ صبر کر لیا جیسے صبر کرنا چاہیے, تو جب ہم واپس جائیں گے تو وہاں اس کا اجر پائیں گے, ثواب پائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا پائیں گے, درجات عالیہ ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گے. تو وہاں پہنچ کر پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں اس تکلیف کے بدلے میں کیا کیا ملا. اس لیے بعض روایات میں ہے کہ جن لوگوں کو دنیا کے اندر طرح طرح کی تکلیفیں, بیماریاں, پریشانیاں, ہموم غموم, صدمات لائق رہے, وہ صبر کرتے رہے, تو آخرت میں جب ان کو صبر کے بدلے میں اجر و ثواب ملے گا, اور نیکیاں ملیں گی, محلات ملیں گے, بلند درجات عطا ہوں گے, تو ان نعمتوں کو دیکھ کر کے وہ یہ آرزو کریں گے کہ دنیا میں ہمیں کبھی راحت نہ ہوتی, اور ہمیں ایسی ایسی تکلیف ہوتی کہ کینچی سے ہمارا جسم کاٹ دیا جاتا, کینچی سے ہماری کھال کاٹ دی جاتی, مگر ہم صبر کرتے تاکہ یہ نعمتیں جو اب مل رہی ہیں ہمیں اور زیادہ ملتی. تو انا للہ وانا الیہ راجعون, ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, اور ہم صبر کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے لوٹنے والے ہیں, جہاں ہم اس صبر کا اجر و ثواب پائیں گے, اور وہاں ہمیں ان تکلیفوں کے پر صبر کرنے کا اجر و ثواب ملے گا, اور صبر کا پھل بھی بہت بڑا ہے, جس کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, اور ان کو ان کے صبر کا بدل بے حساب دیا جائے گا. چنانچہ ایک روایت میں یہ ہے کہ بہت سے اعمال تو ایسے ہیں کہ ان کے لیے الگ الگ ترازویں لگا دی جائیں گی میدان قیامت میں, کسی میں نماز کو تولا جائے گا, کسی میں زکات کو تولا جائے گا, کسی میں حج کو تولا جائے گا, کسی میں صدقات کو تولا جائے گا, کسی میں صلہ رحمی کو تولا جائے گا. جب سب اپنے اپنے نیک اعمال کا ثواب لے کر فارغ ہو جائیں گے, تو اب آئیں گے اہل مصائب, یعنی وہ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جن پر دنیا میں مصیبتیں برستی رہتی تھیں, اور تکلیفیں انہیں آتی رہتی تھیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتے رہتے تھے. تو جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے وہ یہ سارے ترازو ہٹا دو, یہ سارے ترازو ہٹا دو, اور ان کو ثواب بغیر تولے بے حساب دے دو. تو ان کو بغیر تولے بے حساب اجر و ثواب ملے گا. تو ایک مطلب انا اللہ و انا الیہ راجعون کے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ جو بھی تصرف کر رہے ہیں 100% ہمارے حق میں بہتر کر رہے ہیں, ہم راضی ہیں. اور وہ انا الیہ راجعون, ہم اللہ ایک دن لوٹنے والے, جب وہاں جائیں گے تو اس صبر کا انشاءاللہ پھل پائیں گے اور اجر و ثواب پائیں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے انا الیہ و انا الیہ راجعون کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے خالق و مالک ہیں, جو چاہے تصرف فرمائے سب درست, ہمیں منظور. پھر انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے, یہ دوسرا مطلب بتلا رہا ہوں, وانا الیہ راجعون کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جدائی عارضی ہے. بچے کا انتقال ہو گیا وہ ہم سے جدا ہو گیا, ماں باپ کا انتقال ہو گیا وہ ہم سے جدا ہو گئے, شوہر کا یا بیوی کا یا دونوں کا انتقال ہو گیا ہم سے جدا ہو گئے, بہن بھائیوں کا انتقال ہو گیا وہ ہم سے جدا ہو گئے, مال چوری ہو گیا وہ ہم سے جدا ہو گیا, کسی نے ہمارے مکان میں قبضہ کر لیا وہ ہم سے جدا ہو گیا, صحت جاتی رہی وہ ہم سے جدا ہو گئی. یہ جدائی عارضی ہے, چند روزہ ہیں, یہ چند روزہ عارضی ہے, عارضی جدائی ہے. یہ ہم بھی انہی کی طرف لوٹ کے جانے والے, جہاں یہ چیزیں گئی ہیں وہیں ہم بھی جانے والے ہیں, پھر مل جائیں. بھائی جیسے لوگ دبئی جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے اور یورپ جاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, وہاں سے کوئی اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کے ساتھی روتے ہیں کیا, کوئی تو کما کے وہ گھر کیوں جا رہا ہے, کوئی بھی نہیں روتا. ہاں کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی, تو جو کما کے نہیں جاتا اس کے تو کہتے ہیں بھائی تو یار جن سے 10 سال یہاں تو نے گزار دیا کچھ بھی نہیں کمایا, تو اب بچوں کے لیے کیا لے کے جائے گا, یوں تو کہیں گے لیکن یہ نہیں کہیں گے گھر کیوں جا رہا ہے. اور جو کما کے جاتا کہتے ہاں بھائی جلدی جا بھی اپنے گھر جا, بچوں کی شادی کر, مکان بنا, کوئی کاروبار کر, آرام سے رہے, ٹھیک ہے بھائی تو کما لیا جا اپنے گھر. تو ہمارا اصلی گھر تو آگے ہے, وہ آخر یہ دنیا میں یہ سب تکلیفیں جو ہیں جیسے کمائی کا ذریعہ ہیں. لہذا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اور پھر ہم سے وہ جدا ہو گئی, تو یہ جدائی عارضی ہے, جہاں یہ گئی وہاں ہم بھی جانے والے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی حاضر ہونے والے ہیں, وہاں جا کے پھر دوبارہ ماں باپ بھی مل جائیں گے, بہن بھائی مل جائیں گے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب کسی شخص کا دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے تو بعضوں کو تو انتقال سے پہلے ہی اس کے وہ رشتے دار, ماں باپ, بہن بھائی جو پہلے جا چکے ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں, آتے بھی ہیں بعض مرتبہ وہ دیکھنے کے لیے, لیکن نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس مرنے والے کا تعلق دنیا والوں سے بھی تھوڑا سا رہتا ہے اور آخرت والوں سے بھی ہو جاتا ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں. جیسے دنیا میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جتنے بہن بھائی رشتے دار پہلے سے وفات پا چکے ہیں وہ سارے کے سارے اس کا استقبال کرتے ہیں, اور یہ ان میں جا کر کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ ابا بھی مل گئے, اما بھی مل گئی, بھائی بھی مل گیا, بہن بھی مل گئی, میاں بھی مل گیا, بیوی مل گئی, بچے بھی مل گئے, بس وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, استقبال کرتے ہیں اس کا باقاعدہ. اچھا اس استقبال کے دوران وہ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ جو جس کا انتقال نہیں ہوا نا, جن رشتے داروں کا انتقال نہیں ہوا ان کے بارے میں پوچھتے ہیں, کسی اگر باپ دنیا میں زندہ ہے تو پوچھتے ہیں اما ابا کیسے ہیں, وہ میرا بیٹا کیسا ہے, میری بہن کے کیا حال ہے, تو اتنا پوچھتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں ارے بابا یہ ابھی مصیبتیں جھیل کے آیا ہے, سانس تو لینے دے اس کو, اب کوئی جائے گا واپس دنیا میں ہی تمہارے پاس رہے گا, تسلی سے پوچھ لیتے ہیں. مگر ان کو اتنا اشتیاق ہوتا ہے اپنے دنیا والوں کا کہ وہ اس سے بار بار پوچھتے ہیں ہر ایک فلاں کیا حال ہے. تو بھائی وقتی جدائی ہے, ورنہ یہاں سے جاتی پھر ان سب سے ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی رشتے دار کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا کیا حال ہے, بھائی اب کس حال میں, ہمارے تو جب تو ایسا تھا ویسا تھا, پتہ نہیں کیا حال ہے, وہ کہتے ہیں اس کا تو پہلے انتقال ہو چکا, آیا نہیں تمہارے پاس. تو یہ سنتے ہی ان کا رنگ فق ہو جاتا ہے اور سارے کے سارے افسردہ ہو جاتے ہیں. اس لیے افسردہ ہو جاتے ہیں کہ جب پہلے سے اس کا انتقال ہو گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور جہنم میں گیا, اس لیے وہ سارے کے سارے افسردہ غمگین ہوتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پاس آیا نہیں، جب آیا نہیں تو پھر کہاں گیا، دوزخ میں گیا. اس لیے بھائی دنیا میں رہ کر کے بہت ڈر کے رہنا چاہیے، گناہوں سے بے حد بچنا چاہیے، نیکیوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. گناہوں سے بچنا بھی صبر میں داخل ہے، نیکیاں کرنا بھی صبر کے اندر داخل ہے، اور صبر کا پھل جنت. اس لیے ہمارے پسمان جو ہمارے پہلے جانے والے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں استقبال کرنے آتے ہیں، تو عارضی جدائی ہے یہ بالکل. بس عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، یہاں قبرستان پہنچانے والے ہوتے ہیں اور وہاں لینے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا والے تو اس کو اس کے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہو کر اسے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، کفن دے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں اس کو استقبال ہو رہا ہوتا ہے. جسم اس کا ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس کو دفنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں، اور وہ روح وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. تو انا الیہ وانا الیہ راجعون کا دوسرا مطلب یہ کہ یہ جدائی عارضی ہے. عنقریب ہم بھی وہیں جانے والے ہیں جہاں ہماری اولاد گئی ہے، ہمارے بہن بھائی گئے ہیں، جہاں ہمارا مال گیا ہے، ہماری صحت گئی ہے، وہیں ہم بھی جانے والے ہیں. ایک دو مطلب ہو، ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا الیہ، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ جو چاہیں تصرف کریں، خالق و مالک ہیں، انہیں کوئی اختیار ہے، ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں. ہم مانگیں ان سے عافیت، مانگیں صحت، مانگیں تندرستی، مانگیں جو نعمت جدا ہو گئی وہ مانگیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور انا الیہ راجعون کا تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ، یا آپ نے اپنے حکم حکمت سے چیز لے لی، یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، یا اللہ صحت عطا فرما، یا اللہ عزت عطا فرما، فلاں تکلیف ہے. بس چھوٹی چھوٹی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی دعا کریں، چھوٹی چھوٹی نعمت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. اگر نمک نہیں ہے تو نمک پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو، پھر تلاش کرو مارکیٹ میں جاؤ. اگر قلم ٹوٹ گیا تو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یا اللہ یہ قلم ٹوٹ گیا، اس کو ٹھیک کروا دیجیے، پھر ٹھیک کروانے کے لیے جاؤ. تو یہ نعمت مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کے آگے چھوٹے چھوٹے نعمت بھی پہاڑ کے برابر ہے. بڑی نعمت تو ہے، بہت بڑی نعمت، کہ نعمت ملنے پر شکر کرنے کی عادت پڑ جائے، اور تکلیف پر صبر کرنے کی عادت پڑ جائے، بس اس کو مقام صبر مل گیا، اور مقام شکر مل گیا، اور مقام شکر اور مقام صبر جو ہے یہ بڑا اونچے مقامات ہیں. اس سے بندہ جو ہے بہت جلدی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اب صبر کی آخری حدیث پڑھتے ہیں بھی انشاءاللہ. حدیث نمبر سترہ، اس کا عنوان ہے تین شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. سبحان اللہ، تین شخص اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنستے ہیں. اللہ اور ان کی طرف متوجہ ہو کر ہنستے ہیں اور ان کی حالت پر خوش ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جہاں جان دینا شرط مطلوب ہو، پھر خواہ جان چلی جائے یعنی شہادت مل جائے، یا اس کو دشمن پر اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے. مراد جہاد ہے، کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے خاطر کافروں سے لڑنے کے لیے میدان میں جائے، اور یہ نیت کر کے جائے کہ میں جان دینے کا موقع ہوگا تو جان دے دوں گا، اور پھر جہاد میں حصہ لے اور جہاد میں شریک ہو جائے. شریک ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو اگر شہادت منظور ہوئی تو شہادت مل جائے، اور اگر فتح منظور ہو تو فتح مل جائے. تو شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب، اور اگر غازی بن گیا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب. سبحان اللہ. پھر خواہ جان چلی جائے یعنی شہادت ہو جائے یا اس کو دشمن پر غلبہ دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو میرے لیے کس طرح اپنی جان کو تیار کر رکھا ہے. تو اس میں تو کافروں سے جہاد کرنا مراد ہے, لیکن ایک جہاد اور بھی ہے, اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. کیونکہ کافروں سے لڑنا تو کبھی کبھار ہوتا ہے, ہر روز ہر دن ہر جگہ نہیں ہوتا. ایک ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد, ایک ہے اپنی جان کے خلاف اپنے نفس کے خلاف جہاد. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس بنایا ہے جس کو نفس امارہ کہتے ہیں, یہ ایک باطنی طاقت کا نام ہے. جیسے ہمارے میں بولنے کی طاقت ہے نا, تو سننے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت, ایسی ایک نفس بھی ہمارے اندر ایک طاقت ہے. وہ طاقت ہمیں گناہوں کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے, گناہوں کی طرف ہمیں ابھارتی رہتی ہے. بس اندر ہی اندر ہمارے دل میں گناہوں کے تقاضے آتے رہتے, گناہوں کے خیالات آتے رہتے. یہ جو خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں اور یہ ہمارے نفس کی طرف سے بھی آتے ہیں, اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے نماز مت پڑھ, داڑھی مت رکھ, کرتا شلوار قمیض مت پہن, انگریزی بال رکھ, عورتوں سے کہتا ہے تم بے پردہ گھومو, فیشن اختیار کرو. تو جتنی بھی گناہ کی باتیں ہیں نا, وہ نفس بھی گناہ کی باتیں ہمارے دل میں ڈالتا رہتا ہے اور کہتا رہتا ہے کہ وہ یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, سبھی کر رہے ہیں تم بھی کر لو, کیا ہوا اس میں کرنا. یہ نفس امارہ, اور شیطان تو ہے ہمارا دشمن, وہ اس کا کام بھی یہی ہے, وہ بھی ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے دل میں طرح طرح کے گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے, اس لیے تاکہ ہم گناہ کریں. تو شیطان بھی ہم سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ہمارا نفس امارہ بھی ہم سے گناہ کرانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو اس کے خلاف بھی ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے, اور بعض علماء نے اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے, اور بعض روایات میں بھی اس کو جہاد اکبر فرمایا ہے. کیوں کہ کافروں سے لڑنا تو عارضی اور وقتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے, اس لیے وہ جہاد اصغر ہے, چھوٹا جہاد. اور نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف ہماری لڑائی ساری عمر کی ہے, جو ساری عمر کی ہوتی ہے تو جنگ لمبی ہے, یہ تو بہت لمبی جنگ ہے بھائی, بالغ ہونے سے لے کے مرد دم تک کی جنگ ہے, اور ہر دم جنگ ہے, ہر روز جنگ ہے, ہر وقت جنگ ہے. کیونکہ وہ برابر ہم پر وار کر رہے ہیں, برابر ہم اس کے مقابلے پہ ہیں. اب یا تو ہم رام ہو جائیں تو گئے دنیا اور آخرت ہماری برباد, اور اگر ہم ڈٹ گئے اپنی جان کے ساتھ کہ تیرا کہنا نہیں ماننا, شیطان کہنا نہیں ماننا ہے, اپنے نفس کا کہنا نہیں ماننا ہے, اللہ اس کے رسول کہنا ماننا ہے, تو یہ حقیقی مجاہد ہے. کیونکہ حدیث میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ, حقیقی اور اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. تو بھائی جہاد اکبر ہے, لہٰذا اس کے لیے ہمیں ہر دم تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہے. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. سبحان اللہ. یہ دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے, مگر ہر سانس میرا آپ کے در پہ گزر جائے. ازل سے پی کر آئے ہیں اب تک مست رہنا ہے, نہیں یہ وہ نشہ جو ترشی غم سے اتر جائے. اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا. سبحان اللہ. اسی میں عافیت ہے جس کو سودا ہو محبت کا کہ ان کے آستانے ناز پہ سر رکھ کے مر جائے, یعنی اپنے نفس کو ان کے آگے مٹا دے کہ بس آپ کی چلے گی میری نہیں چلے گی, جو آپ کہیں گے وہ کروں گا اور جو میرا نفس کہے گا وہ نہیں کروں گا. نفس تو بری بری باتیں کرتا ہے, برے برے وسوسے ڈالتا ہے, برے برے خیالات ڈالتا ہے, ان پہ نہیں چلنا, کچھ بھی ہو جائے چاہے بس اسی پہ عمل کروں گا جو میرے رب کا حکم ہے. خون کی موجیں گزر جائے نہ کیوں, یہ دوسرا شعر ہے. خون کی موجیں گزر جائے نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. خون کی موجیں گزر جائے نہ کیوں, آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہوں, سبحان اللہ, آرزو خون ہو یا حسرت پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے خاطر بنانا ہے مجھے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. تو بھائی ایک جہاد تو ہوئے جو کافروں سے ہوتا ہے, اور ایک جہاد ہوئے جو نفس و شیطان سے ہوتا ہے. تو کافروں سے جہاد جہاد اصغر ہے, اور نفس کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے وہ جہاد اکبر ہے. لہٰذا ہمیں حقیقی مجاہد تو ہر وقت بننا چاہیے. المجاہد من جہاد نفسا, حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے. تو اس کی جہاد کی ضرورت ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا محبوب مقرب بندہ بنے گا. تو یہ میدان جہاد ہر وقت موجود ہے, اور ہماری جنگ ہر وقت تیار ہے, بس ہم کمزور نہ پڑے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور نفس و شیطان ہم پر غالب آ جاتے ہیں, اور وہ ڈالتے تو خیال ہیں لیکن ہم سچ مچ ان کا کہنا مان کے ان کی بات پر عمل کر لیتے ہیں, یعنی گناہ کر بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں, تو سمجھو ہم شکست کھا جاتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یا اللہ بس آپ راضی ہو جائیں تو سب کچھ راضی, سب راضی, آپ ناراض تو سب ناراض, بس میں آپ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اور پھر دعا بھی کریں, کیونکہ یہ مقابلہ بڑا سخت ہے, اس میں کامیابی بجز اللہ تعالیٰ کی مدد کے نہیں ہو سکتی. خوب گر گرا کے دعا کریں کہ یا اللہ نفس و شیطان کے مقابلے پر میری مدد فرما, اور ظاہر و باطن کے سارے گناہوں سے بچنے میں میری مدد فرما. دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ نیک صحبت بھی اختیار کریں, نیک صحبت میں رہیں. تو نیک صحبت میں رہنے سے بھی من جانب اللہ خصوصی مدد ہوتی ہے, اور آدمی نفس و شیطان کے مقابلے میں جیت جاتا ہے اور فتح حاصل کر لیتا ہے, ناکامی نہیں ہوتی. تو تین باتیں ہو گئی, ایک تو مجاہد بن جائے, محنت کرے, کوشش کرے, مقابلہ کرے, جتنی اللہ پاک نے ہمت رکھی ہے اپنی ہمت کو استعمال کرے, حکم بجا لانے میں بھی, نافرمانی سے بچنے میں بھی, صبر کرنے میں بھی, شکر کرنے میں بھی. اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, تاکہ مقابلہ سخت ہے, بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کامیابی ہونا مشکل ہے. اور تیسرے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين, يا رب العالمين, يا حي يا قيوم, يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما, اور ہم سب کو اپنے رحمت سے, اپنے فضل سے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. یا ارحم الراحمین, نفس و شیطان کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. غیب سے ہماری مدد فرما. یا اللہ اپنے سارے احکام بجا لانے میں ہماری مدد فرما, ہمیں توفیق عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما, ہماری ہمارے متعلقین کی ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہماری ہمارے متعلقین اور تمام مسلمان خواتین و حضرات کی ساری بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو جو حضرات جہاں جہاں اس بیان کو سن رہے ہیں, یا اللہ ان کی بھی ساری نیک مرادیں پوری فرما، سب کی ساری پریشانیاں اور تکالیف دور فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، سب کو ہم سب کو یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ ہم سب کو مقام صبر نصیب فرما، مقام شکر عطا فرما، مقام صبر و مقام شکر عطا فرما، یا اللہ گرمی سردی کے امتحان میں ہر نعمت اور پریشانی کے امتحان میں، ہر بیماری اور ہر مصیبت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ اپنی بارگاہ میں کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت اور راحت نصیب فرما، عافیت اور راحت نصیب فرما، تکالیف کے امتحان سے محفوظ رکھنا، اور اگر آ جائیں تو یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔